بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال مصنف امام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کہتے ہیں: باب قول اللہ تعالی انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. توحید کا تعلق خوف سے کس حد تک ہے؟ اس آیت سے اس کی اہمیت کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کو لے کر کے اٹھے، ہر طرح سے پوری دنیا نے اس زمانے میں دشمنی کی، اور آپ کے اور آپ کے اصحاب کے دربے ہو گئے، اور جڑ سے مسلمانوں کو اکھاڑ دینے کی کوشش کی. اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر مسلمانوں ہی کی ایک رائے اور قیاس کی غلطی کی وجہ سے جب شکست ہوئی، تو کفار قریش کی ہمت اور ہی بڑھی. جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو 70 افراد پر مشتمل چھوٹی ایک پہاڑی پر، احد کے کنارے کوئی پہاڑی ہے جس کو جبل الرماد کہتے ہیں، وہاں پر تعینات کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہم کفار سے جنگ کریں گے، ہماری شکست ہو خدا نخواستہ یا فتح ہو، تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مہربانی سے مسلمانوں کو پہلے والے میں پہلی بار فتح ہوئی، اور دشمن حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی اور خالد بن ولید کی قیادت میں، ان کی مشورت اور خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. کافر بھاگے، بھاگ کر کے پیچھے سے حملہ کرنے کی تدبیر سوچی، اور پھر ادھر جو جن مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پر مقرر کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہماری شکست یا فتح ہو، جیسے بھی ہو ہم یہاں جمع رہے ہیں، اب تو فتح ختم، جنگ ختم ہوئی، فتح ہماری ہے، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی چل کر کے شریک ہوں، جنگ ختم ہوئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، دیکھا کہ یہ پہاڑ خالی ہے، مسلمانوں کے پیچھے یہ پہاڑ واقع تھا، مال غنیمت اس وقت جمع کر رہے تھے، اچانک گھوم کر کے انہوں نے پوری فوج کو لے کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور حاصل شدہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. بڑے بڑے صحابہ، جس میں پیارے رسول کے چچا ام محترم ام مبارک حضرت حمزہ، اسی دوسری شکست میں یا دوسری بار آپ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد نعرہ لگاتے ہوئے اول و حبل، حبل کو جیسے کہتے ہیں کہ حبل کی جے، یعنی حبل کو فتح ہو اور وہ بلند رہے، یہ نعرہ پکارتے ہوئے وہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ نہیں، تم لوگ بھی جواب دو، اللہ اعلی واجل، اللہ سب سے بلند اور سب سے برتر ہے. جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ مسلمان پسپا ہو چکے ہیں. پھر دوسری مرتبہ حضرت ابو سفیان نے حمراء الاسد بدر کے قریب تک پہنچ کر گیا، یہ سوچا کہ چل کر کے مسلمانوں کی بقیہ طاقت، باقی شدہ طاقت کو بھی ختم کر دیں. کچھ لوگ مسافر لوگ ادھر سے آ رہے تھے، ان کے ذریعے سے کہلا بھیجا کہ جا کے کہہ دو کہ ہم آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مدینے کو ملیامیٹ کر کے چھوڑیں گے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جن لوگوں سے لوگوں نے آ کے کہا کہ دیکھو اب تمہارے خلاف آپ کے خلاف لوگ جمع ہوئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، فاخشوهم ان سے ڈر جاؤ. ڈر جانے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ کہ ان سے یا تو صلح کرو یا اپنی دعوت کو روک دو، یہ ہے ان سے ڈرنے کا مطلب. یا ان سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح ڈرا کر کے ہم ان کو زیر کریں. فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. لیکن اس کے برعکس ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو برپا کرنے کے لیے بھیجا ہے اور اس دین کو برپا کر کے رکھے گا، اگرچہ ان کی نیت بری ہے کہ مسلمانوں کو یا اسلام کو ختم کر دیں. یہ ایسا مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کر سکتا ہے. تو فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کافی ہے، اور سب سے افضل جس پر بھروسہ کیا جائے وہ اللہ رب العزت ہے، سب سے افضل ایسی ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. فانقلبوا بنعمت اللہ بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت اور فضل نازل فرمایا، اللہ کی نعمت اور فضل لے کر کے واپس آئے. واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ کی خوشنودی کی اتباع کی انہوں نے، دشمن سے ڈر کر کے انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا. یہی حقیقت ہے اس دین اسلام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، آپ نے جب دعوت کو کا اعلان کیا تو اکیلے تھے، اگر ڈرنا تھا تو اس وقت ڈرتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ڈرنے کا کیا مطلب؟ ڈرنا تھا تو مکہ شریف میں رہتے وقت مدینے جانے سے پہلے ڈرنا تھا، اب ڈرنے کا کوئی معنی اور بھی نہیں ہے. اگر اس وقت کوئی ڈر رہا ہے تو اور ہی بزدلی کی بات ہو جائے گی. جب مدینہ میں ایک سنٹر بن گیا، ایک مرکز بن گیا، مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ طاقت وہاں بن گئی. فخشوهم فزادهم ایمانا، زادهم ایمانا. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جو واقعات مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش فرمائے اس میں بھی مسلمانوں کی کامیابی ہوئی. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکے سے معجزاتی طور پر نکال کر مدینے میں لا بسایا. لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے تمام قبائل اکٹھا ہو کر کے قتل کرنا چاہتے تھے. یہ سب ایمان اللہ کی رحمت سوچ کر کے ایمان میں زیادتی ہوتی رہی. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل واتبعوا رضوان اللہ زادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اللہ ہی کافی ہے. جس اللہ نے ہمیں مدینے مکے سے مدینے لا بسایا، وہی اللہ تعالیٰ مدینے میں محفوظ رکھے گا اور اپنے دین کو وہ بلند کرے گا. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء، ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی. ہوا ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش، ابو سفیان اور ان کی فوج کے دلوں میں ہیبت ڈالی، خوف ڈالا، اور وہیں سے واپس چلے گئے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت اور رحمت مسلمانوں کے ساتھ رہی، ان کے دل میں خوف اور ہراس، ان کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت آئی اور وہیں سے واپس ہو گئے. مسلمانوں کو ذرا سی بھی مصیبت کوئی نہ چھو لگی. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان کے ہتھ کنڈے ایسے ہی ہیں، وہ اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، دیکھو اے مومنوں، فلا تخافوہم، ان سے ہرگز نہ ڈرنا. وخافونی ان کنتم مومنین، اگر اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ کی رحمت پر یقین ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے، اور یہ یقین رکھتے ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ اس دین کو بلند کر کے رکھنے والا ہے، تو ان سے ڈرنے کے کوئی معنی نہیں. فلا تخافوہم وخافونی ان، دیکھیے شرطیہ ہے، اگر ایمان ہے، دین ہے، اگر دل میں یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو بھیجا ہے اور اسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے چھوڑے گا، تو پھر ڈرنے کا، کافر سے ڈرنے کا کوئی معنی نہیں. یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہر مرحلے پر ایک مسلمان کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے معنی پر عمل کرنا چاہیے. اگر یہی ہوتا کہ مسلمانوں سے ڈر کر کے دین کو چھوڑا جائے تو یقیناً پوری دنیا کے کفار، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے. نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. جتنا بھی وہ برا مانے اور جتنا بھی ان کو برا لگے لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے چھوڑے گا. اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے آپ, ہر موڑ پر یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی اور اسلامی سچی تاریخ کو دیکھ کر کے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو قائم رکھنے والا ہے. دین عام طور پر, ایک مسئلہ تھوڑا سا اشارہ کر دوں, ہمیشہ سے لوگوں نے صحیح عقیدے کے خلاف بھی ریشہ دوانیاں کی ہیں. اسلام عام اسلام پر تو سب عمل کرنے کے دعوے دار ہیں, ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان ہر ایک, لیکن ان مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے ہوئے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دہشت گردی ہمیشہ استعمال کی ان فرقوں نے صحیح عقیدے کے خلاف, جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال عام دین کے متبعین میں ایسے ہے, حدیث پر عمل کرنے والے اور صحیح عقیدے پر عمل کرنے والوں کی مثال مسلمانوں کے فرقوں میں ایسے ہے جیسے مسلمانوں کی مثال عام فرقوں کے عام دین کے ماننے والوں کے درمیان ہے. یعنی جس طرح سب سے سچا تمام ادیان میں سچا دین اسلام ہے, اسی طرح تمام مسالک اور مذاہب اور تمام طریقات میں سنت پر عمل کرنے والوں کا مسلک سب سے سچا ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر زمانے میں صحیح عقیدے میں جو مختلف قسم کے فرقے ہوئے, ان لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کی حقیقت میں طاقت کو استعمال کیا. علامہ عبد الغنی مقدسی کا قصہ ہے کہ وہ دمشق میں بادشاہ وقت, اس وقت بہرحال اشعری مذہب کے تھے. اشعری مذہب کا مطلب ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ چیزوں کو کیوں چھیڑتے ہوں, اس کے چھیڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھیڑ کر کے آپ کو تکلیف پہنچایا جائے, نہیں, چھیڑ کر کے اس کا آپریشن کیا جائے اور غلط مادہ نکال کر کے اس کی اصلاح کی جائے, یہ مقصد ہوتا ہے چھیڑنے کا. تو اشعری عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیات, اللہ تعالیٰ کی آیات اور پیارے رسول کی احادیث میں جو اللہ رب العزت کے اوصاف آئے ہیں ان کی تاویل کیا کرتے تھے. یعنی یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں, میں کوئی اور یہ حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں جو اس آیت سے متعلق ہے, اس وجہ سے بہرحال سمجھ لینا ضروری ہے. آیات اور احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں. مستوی کا مطلب مستوی, کیسے مستوی؟ مستوی کا مطلب یہ کہ جیسے آپ اس کا قریبی معنی اگر لینا چاہیں تو یہ ہے کہ بیٹھے ہیں, یہ قریبی معنی, لیکن اس کا ترجمہ تمام شبہوں سے بچ کر کے مستوی ہی کرنا چاہیے. لیکن لوگوں نے اس کی تعویل کی کہ مستوی کا مطلب آدمی بھی مستوی ہوتا ہے, جانور بھی مستوی ہوتا ہے, پرند چرند سب مستوی ہوتے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ سے اس کی مشابہت ہوگی. دیکھیے یہ ایک تھوڑا سا جو شوسا چھوڑا گیا اس کی بنا پر تمام آیات اور احادیث میں جو اللہ رب العزت کی صفات آئیں ان کی تعویلیں کی جانے لگیں. کیسے؟ استوا کے معنی استولا کر دیا. استولا کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے پیدا کیا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہونے کے بجائے عرش پر قبضہ کیا. استیلا کا مطلب ہے قبضہ کرنا. کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف تھا یا اللہ کے خلاف کوئی جنگ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ کر کے اس پر غلبہ حاصل کیا؟ نہیں, یہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی حقیقت میں. لیکن اس پر آپ یہ سوچیں کہ تمام مذاہب کے لوگ سوائے جو عقیدہ اہل حدیث ہے, جس کو علماء نے ہمیشہ عقیدہ اہل حدیث کے نام سے, عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ, عقیدۃ اہل الحدیث کے نام سے جو یاد کیا ہے, اس کے علاوہ تمام لوگوں نے اس کی تعویل کی. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. کہتے ہیں ید کا مطلب اگر کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو جانور کے بھی ہاتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان سے یہ کہنا چاہیں کہ وہ اللہ کا وجود بھی نہ مانو, یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, کیونکہ انسان موجود ہے, درخت موجود ہے, کرسی موجود ہے, تو موجود دونوں ایک ہو گئے. لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا لیس کمثلی اس آیت کو اگر سمجھ لے ایک مسلمان سچے طور صحیح طریقے پر تو آیات میں اللہ کی صفات میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. لئی سکم اتنے سے اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے, نہیں, صفت بھی ثابت کیا. وہ هو السمیع العلیم, یعنی اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں, قادر, مطلق, خالق, رازق, جتنی صفتیں آئی ہیں ان کو مانو. لیکن یہ نہ مانو کہ اس کسی حیوان کی طرح خدا نخواستہ اللہ کا ہاتھ ہے, یا کسی انسان کی طرح ہاتھ ہے, یا ہاتھی کی طرح کوئی اور شکل, نعوذ باللہ. کیونکہ یہ سب چیزیں غیب کی ہیں. یومنون بالغیب, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب, جو ان کی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ چیز ہے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی ہے, اس پر ایمان رکھ. یہ ہے کہ مومنوں کی شان, جتنی خبر دی ہے اتنی ہی بولیں. اگر زیادہ بولنے کی کوشش کریں گے تو گویا اللہ پر افترا ہو رہا ہے, جھوٹ ہو رہا ہے. کیونکہ ما شہدنا الا بما علمنا, جتنی چیز آپ جانتے ہیں اتنی ہی کہیں. اگر اور زیادہ چیزیں بتانے لگیں گے, بولنے لگیں گے, یا اور کچھ ثابت کرنے لگیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی یہاں جھوٹ بول رہا ہے. یہی چیز وہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہمارے ہاتھ ہیں, یہ نہیں بتایا کہ ہاتھ کیسا ہے, پانچ انگلیاں ہیں, دس انگلیاں ہیں, انسان کی طرح ہے, یا خدا نہ خواستہ کسی جانور کے ہاتھ کی طرح ہے. یہ سب چیزیں جب نہیں بتائیں تو اب ہم اگر اس کا معنی دوسرا لینے لگیں تو گویا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. جو انسان کی مصلحت میں تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا بتا دیا ہے. یہ ہے کہ ایمان کا امتحان بھی یہاں. بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ عبد الغنی مقدسی رحمت اللہ علیہ, دیکھیے اس زمانے میں شام میں بادشاہ کے سامنے ان کی شکایت پیش کی گئی اور ایک حنبلی عالم انہوں نے ان کے سامنے مسئلہ لایا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو تاویل صفات آیات کا کرتے ہیں یہ لوگ غلطی پہ ہیں, آپ حق پر ہیں. کہتے ہیں ہاں ہم اکیلے تھے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو نہ چھیڑا جائے. اگر یہی چیز ہر ایک کرنے لگے تو دین مٹتا رہے گا. اور آپ سنت پہ عمل کرنا چاہیں گے, بدعت, ایک سنت جائے گی دوسری بدعت سر اٹھائے گی. اور سنت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو کہیں گے یہ بدعت کر رہا ہے. اس کی حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ کے کلام میں صاف اسی طرح کی تنصیر انہوں نے دی. حضرت عبد الغنی مقدسی اکیلے تھے اس وقت. تمام مذاہب کے علماء اس وقت آپ دیکھیں ساتویں صدی ہجری میں, چاہے وہ اشعری ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں اور حنفی ہوں, سوائے حنابلہ کے. حنابلہ میں سے بعض لوگ بھی ان کے ساتھ رہے کہ تمام آیات کی تاویل اور اس کو دوسرے معنی میں پھیر کر کے بیان کرتے تھے. حضرت عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, یہ تاویل غلط ہے. بادشاہ برغش, امیر برغش کے سامنے ان کو لائے, وہ لائے گئے, یا صبح کون تھے, بہرحال اس وقت امیر برغش نام تھا. اس نے تمام مذاہب کے علماء کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ لوگ تو اس آیت اور اس صفت کا معنی یہ کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کر رہے ہیں, کیا یہ لوگ باطل پہ؟ کہا ہاں یہ لوگ باطل پر ہیں, میں حق پر ہوں. کہا یہ کیسے؟ کہا میرے ساتھ قرآن ہے, میرے ساتھ سنت ہے, میرے ساتھ صحابہ کا فام ہے اور ہم حق پر ہیں. لیکن اس کو مانا نہیں گیا. دہشت گردی کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ طاقت دکھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سواد اعظم میں ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری کیا نام ہے آج کل مسلمان جماعت ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, جماعت ہی پر کے پیچھے چلو, جو بڑی جماعت ہو. بڑی جماعت اگر دیکھا جائے تو اور دوسرے لوگ بھی جن کو اور برا کہا جا رہا ہے عقیدے میں, وہ تو اور بڑی جماعت میں ہیں. لیکن علیکم بالجماعت کی جو تفسیر علماء نے شروع سے کی ہے کہ اگر کوئی شخص حق پر ہے تو اکیلا ایک جماعت پر ہے. ان ابراہیم کان امتن, حضرت ابراہیم اکیلے تھے لیکن ایک قوم تھے اکیلے. کیونکہ جب ان کی ترتیب دی جانے لگی تو یہ کہا جائے یہ کافر قوم ہے اور ابراہیم مسلمان قوم ہے, مومن قوم ہے. کان امتن, تو انہوں نے مصلحت نہیں دیکھی. مسئلہ حق کو بیان کرنے کا فریضہ انہوں نے ادا کیا لیکن سب نے ان کے خلاف آواز اٹھائی. ان کو شہر بدر کر دیا گیا, مصر پہنچے, وہاں بھی یہ مسئلہ چھیڑا گیا. لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ایک مصر کی مسجد میں ایسا مسئلہ آ گیا ان کے سامنے کہ لوگوں نے چھری اٹھا لی ان کو مارنے کے لیے. لیکن جو لوگ اچھے عقیدے تھے, کچھ لوگ تھے, انہوں نے اس کی بچپا آوا المحدثین محدثون حدیث اور حدیثوں نے ان کو ان کی پناہ دی, ان کو پناہ دی. آپ ابن کثیر میں 600 50 یا اس کے قریب کے جو حوادث ہیں اس میں یہ قصہ انہوں نے ذکر کیا ہے. تو میرے کہنے کا من میں بھول گیا کہاں سے شروع کیا تھا. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ کثرت میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ کو مار ڈالیں. نہیں, موت ایک دن آنی ہے, 10 دن نہیں آئے گی. جان ایک ہے, موت اس کے ساتھ ایک ہے. اور اس کے پیچھے روزانہ مرنا صحیح نہیں ہے. یا تو دل مردہ ہو گیا ہو تو احساس نہ ہو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن اب جب آپ دیکھیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور اس پر آپ بولیں گے میرے تو اندر اندر مریں گے کڑھیں گے. نہیں, اعلان کرنا چاہے پہ رسول کا سنا اسوا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر چیز میں آپ کو دعوت کا جب حکم دیا گیا تو آپ نے اعلان کیا, پوری دنیا ایک طرف تھی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر اکیلے ایک تھے. جب آپ نے دعوت توحید دی تو ابو لہب کیا کہتا ہے, تب بن لکا یا محمد, ارے حضرت داؤد نا اس کے لیے تم نے مجھے بلایا تھا. اس وقت پہاڑ پر اگر چاہتے تو پھینک پھینک کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار ڈالتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. آدمی حق بات کہے لیکن ادب کے ساتھ کہہ لے, یہ نہیں کہ اس کو چھپا لے, دہشت گردی میں کسی کے حق کو دبا لیا جائے. اگر یہی بات رہتی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا ایک طرف تھی اور قرآن کو کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, انہوں نے ایک منٹ کے لیے اس کو قبول نہیں کیا. مار کھائے. کتاب المحن میں ابو عرب سے قلی ذکر, ابو عرب سے قلی شاید ہے نام ان کا, کتاب ابو العرب نام ہے, ابو العرب مصنف ہے, کتاب المحن ہے, یعنی علماء کے ساتھ جو مصائب اور امتحانات آئے اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ماں جلاد نے اس قدر مارا اور اس قدر مارا کہ پیٹ پھٹ گیا اور آنکھ نیچے اتر آئی, پھر اس کے بعد باندھا گیا. یعنی اس طرح کا ذکر کیا. لیکن کیا اس لائق ان کو بھی اس کا حق تھا کہ ظاہری طور پر ان کی بات مان لیتے اور باطن میں ایمان رکھتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن. لیکن جہاں سنت کو ختم کیا جا رہا ہے وہاں عالم کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, رخصت کو استعمال نہ کرے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے عمر بھر کے ساتھی حضرت یحیٰ بن معین ابن مدینی وغیرہ سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. غصہ ہو گئے اور کہا کہ اس وقت آڑے وقت میں اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے, لیکن سب نے رخصت استعمال کیا. ان لوگوں نے ظاہری طور پر ان لوگوں کی موقف کہا ٹھیک ہے. ایک امام کو لایا گیا ڈر کے مارے, وہ کہتے ہیں کہ التورات والانجیل والزبور وصحف ابراہیم والقرآن کل ہذہ مخلوق, یہ سب مخلوق ہیں. انہوں نے توریہ کیا, وہ کہتے ہیں یہ سب پانچوں جو ہے مخلوق ہیں. حالانکہ ان کا یقین تھا کہ نہیں, اللہ کا کلام جو ہے مخلوق نہیں ہے. توریہ کر کے کسی طرح رخصت کا استعمال کر کے علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں اعتراف کرتے رہے کہ امام احمد بن حنبل نے ایسا موقف اور ایسا رویہ اختیار کیا کہ ہم لوگ اس میں فیل ہو گئے. وما کنا نقوا علی ما قوی علیہ الامام احمد. امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ جس چیز کی طاقت دی, جس ایمان اور یقین کی, وہ طاقت ہمارے اندر نہیں تھی, ان کی موافقت کر دی. یہ ہے ابن معین جو ساتھی تھے رحلہ اور سفر میں حدیث صنعاء تک ان کے ساتھ گئے امام عبد الرزاق کے سامنے حدیث پڑھنے, لیکن جب مسئلہ آیا بائیکاٹ کر دیا. آئے ان سے ملنے بعد میں آپ نے دیوار کی طرف منہ پھیر لی, ان سے کوئی مطلق بات نہیں کی. حضرت ابن معین بلاتے رہے بلاتے رہے, نکل گئے کہتے ہیں منمناتے ہوئے نکل گئے, جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ رفیق العمر ولا یکلمنی, زندگی بھر کا ساتھی اور آج بات نہیں کر رہا ہے. تو یہ تھا عزیمت کا پہاڑ یا عزیمت کا موقف. تو مسلمان کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ نہیں, جیسے آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سنت کو کا اعلان نہ کیا جائے یا سنت پر عمل نہ کیا جائے. سواد اعظم ایسا کر رہی ہے. عام طور پر یہاں اس مذہب میں یا اس ملک میں یہ مذہب رائج ہے. نہیں, ایک مسلمان, ایک عالم, ایک مومن, ان کنتم مومنین, اللہ کے علاوہ کسی طرح کرو. فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ولا تخشوهم واخشوني ان كنتم مؤمنين. رہی بات اس میں کوئی شک نہیں, حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو اس کے حد تک اس کی اہمیت دینی چاہیے, لیکن یہ تقاضا نہیں ہے حق اللہ کے دین کا کہ اس کو مطلق ہی چھپا لیا جائے, اعلان نہ کیا جائے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. فاخر ظاہر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ آئے ان سے ملنے, ان کا شہرا پورے ہندوستان میں ایک امام اور حکیم الامت کے نام سے، امام امت اور حکیم الامت کے نام سے ہو چکا تھا، انہوں نے تجدیدی کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں، جمود کو توڑنے کی کوشش کی۔ حضرت فاخر ظاہر علیہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ پورے طور پر سنت پر عمل کرنے والے، انہوں نے ان کا شورا سن کر کے آ کر کے دلی میں ملاقات کرنی چاہیے، ملاقات کیا، بیٹھے، کافی دن تک صحبت رہی۔ جمعہ کے دن جامع مسجد دلی جو ابھی قائم ہے، آپ دیکھیں گے، جامع مسجد جس کو کہتے ہیں، جامع مسجد، جامع مسجد، رکشہ والے، گاڑی والے کہیں جامع مسجد، تو جامع مسجد، بہرحال جب آپ جانا چاہیں، جامع مسجد میں جمعہ کی نماز میں انہوں نے آمین بالجہر کر دیا۔ دہشت گردی دیکھی کہ ان کے خلاف پوری دنیا اٹھ پڑی، مارنے کے لیے تیار، مار کر کے ان کو بھوسا بنا دیا، سر توڑ دیا، خون نکل آئے، سب کچھ، جان بھی لے لیتے۔ حکیم الامت اس وقت دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے بچا، کہا کیا بات ہے؟ کہا، شاہ ولی اللہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اس نے آمین بالجہر کہا ہے۔ تو انہوں نے وہیں کہا، کہہ دیتے کہ اب نہیں صبر کر سکے، کہا چھوڑو ان کو، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ سب لوگ ان کی ہیبت، ان کی حیات اور ان کے احترام میں ادھر ادھر ہو گئے، ان کو بچا کر کے اپنے گھر لے آئے۔ فاخر ظاہر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس کو سنت مانتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے ہیں، خود نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہتے اگر یہ آمین بالجہر آج میں کرتا تو آپ کو بچاتا کون، آپ کو بچاتا کون؟ یعنی ایک چیز ہوتی، انہوں نے یہی مسئلہ دیکھی، یہ چیز بھی، اس موقف کو بھی ہم صحیح نہیں مانتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت کو چاہیے تھا کہ وہ شروع ہی سے اعلان کر دیتے، اس کے بعد پھر انہوں نے آمین بالجہر رب الیدین کرنا شروع کر دیا۔ ایک سنت جو مٹی ہوئی تھی، لوگ آج بھی چاہتے ہیں ہر ملک میں کہ یہ لوگ کتنا پھیلاتے ہیں۔ ایک خبر میں دیکھا تھا، بلکہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ گئے تھے آذربائیجان یا کہاں، یہ جو روس کے جانے کے بعد واپس، تو وہ بیان کرنے لگے، کہتے ہیں دین کا کام ہو رہا ہے، ریلیف کا کام ہو رہا ہے، مدارس کھولے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں بھی ہیں، فتنہ ڈالتے ہیں، عام طور پر لوگ، خاص عقیدے کے لوگ ہیں، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کی، سنت پر عمل کرو۔ دیکھیں کتنی بڑی سنت کی بے عزتی ہو رہی ہے، اللہ پامال کیا جا رہا ہے، پیروں کے نیچے دبایا جا رہا ہے، یہ نہیں حق دے رہے ہیں کہ جس طرح اور دوسرے اپنے عقائد باطلا پھیلا رہے ہیں، تو کم سے کم اس کو صحیح مان کر کے قرآن و حدیث کو، لیکن وہ قرآن حدیث کی بات کرنے والے کو غلط کہتے ہیں۔ دنیا عجیب الٹ گئی ہے سبحان اللہ، یہ جو شخص قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے اس کو تو غلط کہنے کا حق کسی کو نہیں ہو پا رہا ہے۔ کسی کی بات نقل کرو، کسی کی رائے نقل کرو، اس میں ہزاروں رائے آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام میں رائے آئے تو گویا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ محادہ اور مشادہ اور معادات اور دشمنی ہے حقیقت میں۔ آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہماری آنکھ کی خاطر آپ چپ رہیں اور آمین بالجہر بھی نہ کہیں۔ کتنے ہنگامے ہندوستان میں ہوتے ہیں، اب آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، حکومت نے طلب کیا کہ بھائی آئلی قانون کے بارے میں، طلاق وغیرہ کے مسئلے میں مسلمان اپنی رائے پیش کریں۔ کیا پیش کیا؟ ہر ایک نے پیش کیا، ان کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ، یہ بھی مسئلہ پیش کیا کہ طلاق ثلاث کو مسئلہ دیا ہے کہ صحیح سنت کے مطابق اس پر تین طلاق کو ایک طلاق شمار کیا جائے، اس پر ان کے خلاف خارجیت کا فتویٰ دیا گیا، اور کچھ ہوا۔ بہرحال یہ چیز ہوا کی ہے اور ہوا کیا کرے گی۔ حضرت امام تیمیہ نے جب اس کا اعلان کیا تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن بہرحال جو اہل اول العزم ہیں، رسل اول العزم، سب نے اعلان کیا، ان رسل اول العزم کی اتباع ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ انہی کی طرح اللہ پر بھروسہ کر کے، کسی سے نہ ڈر کر کے حق کا اعلان کرتے رہیں، کسی کو ستائیں نہیں، کسی کو اس حد تک برداشت کریں، کفر کا فتویٰ ان پر لگائیں نہ جب تک کہ کفر بواح نہ دیکھا جائے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، اور الحمدللہ حدیث پر عمل کرنے والے، سنت پر عمل کرنے والے اس پر پورے طور پر عمل کر رہے ہیں۔ رہا ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سرفرے کا نام دیا جا سکتا ہے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، ہر فرقے میں اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہ کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ سنجیدہ ہیں، جو لوگ حق کو تلاش کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنو اور ان کو اجازت دو کہ اس کو بیان بھی کریں۔ نہیں، دہشت گردی میں نام لینے کی اجازت نہیں ہے، سبحان اللہ، حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک مومن اور مسلم کا یہ سیوا ہونا چاہیے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ اگر دوسروں کو ڈر گئے تو ایمان کے تقاضے کے خلاف ہوا، دوسرے کو ڈر کر کے اللہ کے دین کو کا اعلان نہیں کیا گیا، اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا گیا. اگر یہی ہوتا تو آج تمام ملکوں سے اسلام کو اکھاڑ دیا جاتا. کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، مسلمان نہیں ڈرے، الحمدللہ کامیاب رہے، دل بدن بدن پھیلتے جا رہے ہیں، اچھے عقیدے کے لوگ بھی پھیلتے جا رہے ہیں، گھبراہٹ میں لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں، ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں کانفرنس ہوتے ہیں. نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جس طرح دوسرے لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، ایک شیعہ کو برداشت کر رہے ہیں، ایک بریلوی کو برداشت، ان کو بھی برداشت کرو اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان کو بھی اجازت دیجیے، کیونکہ وہ چار پانچ دس آدمیوں ککی بات میں سے اچھی بات لینا چاہتے ہیں. اور ان احسن الحدیث کتاب اللہ، احسن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ جو بات کو سنتے ہیں اس میں سے اچھی سب سے اچھی بات لیتے ہیں. اچھی میں اچھی بات کون ہو سکتی ہے؟ فإن احسن الحدیث کتاب اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کا تقاضا ہے کہ پیارے رسول کو اپنا مطلق پیشوا مانو اور کسی کو ان کی رسالت کے ساتھ شریک نہ کرو. بہرحال یہ چیز رہی.
شیخ صاحب، یہ مذہب اشری کیا ہے؟ آج کل کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور جو وہابی جن کو کہا جاتا ہے، یہ مذہب اشری پر قائم ہے.
نہیں، الٹا کہتے ہیں. وہابی جو ہے وہی تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اشری مذہب جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور